سبق نمبر 103، آیت نمبر 16 سے 28، سورت توبہ. لیسن نمبر 103، آیت نمبر 16 to 28، سورت توبہ. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 16 سے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے کسی کو اپنا دلی رازدار. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. آیت ام سے شروع ہوتی ہے، ام یا کیا. پہلے بھی یہ آیت گزر چکی، کئی جگہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی دیکھا. یہاں خاص طور پہ اس آیت کا تعلق سورت توبہ کے بالکل آغاز میں آنے والی آیتوں سے ہے، جب اعلان برات ہوا، یعنی مشرکوں سے بیزاری کی بات ہوئی، تو کچھ لوگ جو ابھی پورے دل کے ساتھ اسلام میں نہیں آئے تھے، یہ اسلام کی پوری قدر و قیمت ان کو نہ پتہ چلی تھی، تو ان کو یہ حکم ناگوار گزرا. کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف رشتہ دار تھے، قرابت والے تھے. تھے مشرک لیکن تھے تو رشتہ دار، اور آج ہماری زبان میں کہہ لیں تو رشتہ دار ہی تو وہ چیز ہے جہاں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور بہت جگہ انہی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون ٹوٹتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے بیچ میں جا کر یا رشتہ داروں کے مجبور کرنے پر اللہ تعالیٰ کے دین کے ہی توڑنے والے بن، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا کہ ان تترکوا ولم یعلم اللہ، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں ایسی چھوڑ دے اللہ. یہی بات سورۃ عنکبوت کی آیت 2 اور 3 میں بھی آتی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی. تو یہاں ایک بات ہم سب کے فائدے کی ہے، اور وہ کیا کہ کسی کے بھی ایمان کو پرکھنے کے 2 معیار ہوتے ہیں. ویسے تو ایمان دل کا سودا ہے، ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، لیکن آخر جو لوگ دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، تو کسی نہ کسی موڑ پر تو پھر ان کا محاسبہ کرنا ہی پڑتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے دل سے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کے دعوی ایمان کو پرکھنے کے 2 معیار قائم کیے. پہلا معیار ظاہری ہے جو دوسروں کو دکھتا ہے، اور وہ ہے جہاد. کون اللہ کے راستے میں کتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ کون جان مال تن دن من سے اللہ کے راستے میں جم جاتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اور کون قربانیاں دیتا ہے؟ دوسرا معیار باطنی ہوتا ہے، چھپا ہوا کہہ لیں، جو دوسروں کو تو نہیں دکھتا لیکن اللہ کو تو تب بھی دکھتا ہے جب وہ انسان کے باطن میں ہوتا ہے، اور دوسروں کو کچھ اور چیزوں کی وجہ سے دکھنے لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولیجا، گہری دوستی اللہ اور اس کے رسول سے. اسی کو پیچھے بتانہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولم یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ ہے پہلی شرط کہ ابھی اللہ نے تمہارے اندر ایمان کی ظاہری پہچان تو دیکھی نہیں، کہ تم نے اللہ کے راستے میں محنت نہیں کی، تم نے کوشش نہیں کی، تم نے ابھی قربانیاں نہیں دیں. اور دوسری بات، ولم یتخذوا من دون اللہ ولرسولی ولا رسول ہی ولل مومنین ولیجا، اور ابھی اللہ نے تمہاری اپنے لیے، رسول کے لیے اور دوسرے ایمان والوں کے لیے گہری دوستی نہیں دیکھی. یہ ہے دوسرا معیار، کیونکہ انسان جس سے دوستی رکھتا ہے نا، پھر اس کے لیے قربانیاں بھی دے لیتا ہے. ولیجہ کا لفظ یہاں آیا ہے، واو لام جیم اس کا روٹ ہے، ولجہ اور ولوج سے. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں کہ جو روٹ ورڈس میں بول دیتی ہوں کلاس کے اندر تفسیر میں، اسی پہ اکتفا کیا کریں، روٹس کو اتنا ذہن پہ سوار نہ کریں کہ آپ باقی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے تو اب آپ کو خود بھی سمجھ آئیں گے کیونکہ دسویں پارے پہ پہنچ گئے. تو بہرحال ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے دلی راز کہہ سکے. واحد اور جمع دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی کے لیے پیچھے ایک لفظ بتانا گزرا، پہلے سورت آل عمران میں بھی آتا ہے. اور بطن بتانا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو استر ہوتا ہے، یعنی بالکل اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون کس دل سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کون واقعی قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں. اور جب یہ سب کرتا ہے تو کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا ہوتا؟ بعض لوگوں نے یہاں ان آیات پہ اعتراض کیا کہ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا، اسی لیے کہا کہ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا تبھی لایا کہ ولما یعلم اللہ؟ تو اس کا جواب آیت کے آخر میں ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کا تو خوب خبر ہے لیکن وہ دوسروں کے سامنے بھی لانا چاہتا ہے تمہارے عمل کو. اللہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے، اگر یہ کام نہ تم کرو، حجتیں نہ کرو، تو تم نے صرف اللہ کے علم پر تو بھروسہ ہی نہیں کرنا تھا، تم نے تو یہ کہہ دینا تھا کہ اللہ تو ہمیں موقع دیتا، آزماتا، تو پھر دیکھ کے ہم تیرے راستے میں کیا کام کرتے اور کس طریقے سے کرتے. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے، کیا صرف ہم نے لوگوں کو، ہم نے کیا صرف اسلام کو بس ایک اسلام سمجھ کے قبول کیا ہوا ہے، اور اس کے راستے میں قربانیاں دینا، جہاد کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اسلام کے آسان وقتوں میں اسلام میں داخل ہوئے اور قربانیاں نہ دیں، پھر جب مشکلات آئیں تو گھبرا گئے، اور ایسے گھبرانے والے لوگ پھر اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں. کیونکہ جب پہلے سے موجود لوگ روم میں جو ہوں وہی گھبراہٹ کا شکار ہوں، بھگدڑ مچی ہو، تو باہر سے آنے والا تو کوئی بھی اندر نہیں آئے گا. تو جب مسلمان خود گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو آنے والوں کو بھی روک دیتے ہیں. آسان وقت میں دین میں داخل ہونا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب دین کے نام پہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پختگی انہی لوگوں میں آتی ہے جو مشکلات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، پائنیئرس وہی ہوتے ہیں جنہوں نے راستے بنائے ہوتے ہیں. جو لوگ اسلام کے راستے بنانے والے ہوتے ہیں پھر وہ ان راستوں سے پلٹتے نہیں ہیں. اسی لیے کسی بھی جگہ اسلام کے نام پہ جو کام ہوتا ہے اس کے ابتدائی لوگ بڑے اہم ہوتے ہیں. کیوں السابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار کے لقب پائے صحابہ کرام نے؟ کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ انیشیل انویسٹمنٹ تھے، وہ کیپٹل تھے، وہ راس المال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ قیمتی تھے تو باقی بھی سارے قیمتی ہو گئے. آج ہمارا کسی کا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ بھی اسلام ہے، لیکن جب کوئی شعور سے قربانیاں دے کر اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو اسلام کی قدر زیادہ ہوتی ہے. آج کے دور میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو لہٰذا یہاں اسی بات کو دلیل بنا کر آگے کچھ اور رسومات کو توڑنے کی بات ہوئی. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کر دوں کہ جو لوگ مشکلات میں دین پہ آتے ہیں پھر وہ جم جاتے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا کیا کہ بعد میں آنے والے بس انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ابو بکر موجود ہے نا تو وہ اپنے اللہ کے راستے کے کام کر لیں گے، عمر فاروق ہیں تو اب ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم تو ابھی نیو کمرز ہیں اور ہم تو ابھی بچے ہیں. تو یہ درست رویہ نہیں ہوتا. کسی بندے کا ایمان لے آنا کہ میں مسلمان ہوں، قولو آمنا یا یقولونا، انہوں نے یہ کہہ دیا کیا کیا ہم ایمان لے آئے، یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کسی جگہ کو اپلیکیشن فارم سبمٹ کراتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں. کیا اپلیکیشن کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ کوئی داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کوئی انٹرویو ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہر اس شخص کی زندگی میں ایسے ٹیسٹ اور ایسے انٹرویوز کے کئی موقع لاتے ہیں جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد پھر اس کی چیکنگ ہوتی ہے، کہیں کوئی جعلی امیدوار تو نہیں آ گیا، کوئی کسی اور سوچ کا تو نہیں آ گیا، کوئی اس جاب کے لیے اپلائی کرنے والا ایسا تو نہیں جو اس جاب کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے کہ ہر وقت اسلام کے نام پہ ٹیسٹ نہیں ہوتے، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہوتے ہیں. اور یہ کبھی کبھی کے ٹیسٹ ایک انسان کی اصل قیمت بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہم میں سے بھی جو جنت کا طلبگار ہے اس کو پھر مشکلات سے گزرتے وقت اپنے آپ کو دین پہ جمانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خفت الجنت بالمکارہ, جنت ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی, ہر وہ چیز جو نفس پہ بوجھل پڑتی ہے وہ جنت کے باہر اس کی باڑ لگا دی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کی صورت میں جنت کا ویزا آفر کیا جاتا ہے, جس کو لینا ہے اس کو مشکل میں آسانی ڈھونڈنی ہے, اور جو آزمائشوں سے گھبراتے ہیں نا ان کا رویہ پھر سمجھوتے والا رویہ بن جاتا ہے, کوئی بات نہیں اس سو کے کسی کو برا نہ کہو, مل جل کے رو, جو کر رہے ٹھیک کر رہے ٹھیک ہے, کسی سے برا نہیں بنو, کسی سے کچھ نہ کرو. اور ایسے لوگ دین کے نام پہ کوئی رسک نہیں لے سکتے. مکہ والے بھی کچھ اسی قسم کے مسلمان کہلاتے تھے, کچھ رسمی نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سمجھ لی تھی کہ اسی کو ہی سچا دین کہتے تھے. تو اگلی چند آیات میں اب اللہ تعالیٰ ایسی خوش فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں, اور یہ آیتیں صرف مشرکین مکہ ہی کی خوش فہمیوں کو دور نہیں کر رہی بلکہ ہماری بھی خوش فہمیوں کو دور ہو جانا چاہیے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے, کہ چند رسمی یا ظاہری نیکیاں کر کے کوئی یہ نہ سوچ لے کہ سچا ایمان اس کے دل میں آ گیا. کیا تھا ان کا حال؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو, ان کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی, ان کے نصیب کی یہ بات ہی نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. کس حال میں؟ کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ اپنے اوپر گواہیاں دے رہے ہیں کفر کی, یعنی دل میں کفر, دل میں نفاق, شرک کے گڑھ, اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مسجدیں آباد کر رہے ہیں. کیوں بھائی اتنے کام کرتے ہیں, اس کا کیا بنے گا؟ کاؤلائک حبطت اعمالہم, ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وفن نارہم خالدون, اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے یا رہنے والے ہیں. یہاں کچھ مشکل لفظ دیکھ لیجئے, یامرو عین نیم را اس کا روٹ ہے, امرا کہتے ہیں آباد کرنے کو, عمرانن اس کا مصدر ہے, عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے, عمارت کہتے ہیں آباد کرنے کو. ہاں, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خراب, خرابی. پیچھے سورہ بقرہ میں خرابی ہا کا لفظ بھی آیا مسجدوں کے ساتھ. اور مسجدوں کی خرابی اور آبادی دو طرح سے ہوتی ہے, ایک ہے حسی آبادی اور ایک ہے معنوی آبادی. حسی مراد جس کو محسوس کیا جا سکے, ظاہری آبادی میں ہوتا ہے اس کی تعمیر کرنا, مسجدیں بنانا, سجانا, زیب و زینت, صفائی کا خیال, ضروریات پوری کرنا, مسجد کا دروازہ کھولنا, بند کرنا, ٹیک کیئر, نماز پڑھنا, پڑھانا, خطبہ دینا, خود وہاں عبادت کے لیے حاضر ہونا, یہ ساری مسجد کی ظاہری آبادی ہوتی ہے. لیکن معنوی آبادی کیا ہوتی ہے؟ کہ مسجد جس مقصد کے لیے تعمیر ہونی چاہیے وہ مقصد حاصل ہو. اسلام میں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی, یہ تو آج کے دور کے تحفے ہیں نا کہ ہم مسجد کو صرف نماز کے وقت کے لیے اوپن کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں مسجد, سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تھی, پھر دوسری مسجد مسجد نبوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. دونوں کی تاریخ دیکھ لیں تو دونوں کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تعلیم و تربیت تھا. جب مسجد تعلیم اور تربیت کی بجائے صرف نماز کے لیے استعمال ہو تو مسجد ہدایت کا مرکز نہیں رہتی. نیکیاں جمع کرنے کی مشین تو بن سکتی ہے, لیکن وہاں جا کے نماز پڑھے کیسے کوئی یہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو مسجد کی آبادی نہیں بربادی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب مسجدوں میں ظاہری آبادی بہت ہوگی مگر ہی یا خرابہا, مگر معنوی طور پہ وہ ویران ہوں گی. سورہ بقرہ آیت 114 پہ ہم میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکے کہ وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی خرابی میں کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا مسجد کو صرف نمازوں کے وقت ہی آباد نہیں کرنا بلکہ بہترین آبادی 24 گھنٹے کی آبادی ہے. اصحاب صفہ کے طور پہ 70-80 بلکہ بعض اوقات 300 تک لوگ مسجد نبوی میں رہتے تھے جو فل ٹائم کے طالب علم تھے, اور ضرورت پڑنے پہ وہی سٹینڈنگ آرمی کے طور پر مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ مشرکین مکہ کی ان عادات کا تذکرہ کیا کہ وہ مسجدوں کے ساتھ عجیب و غریب کام جوڑ لیتے تھے، ننگے طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے عبادت کے نام پہ، شرکیاں کلمات پڑھتے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کی دیواروں پہ مختلف تصویریں بنائی ہوئی تھیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر دیے ہوئے تھے۔ ایسی مسجدیں آباد مسجدیں نہیں ہوتی۔ شرک کے ساتھ کوئی مسجد آباد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شرک تو باقی سارے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سورۃ النام آیت 88 میں تقریباً 18 نبیوں کے نام، 18 پروفٹس کے نام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو اشرکو، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ سورۃ زمر آیت 65 میں بھی یہی آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی اصل میں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھ کے سن کے دل کے اندر خوف آنے لگتا ہے کہ اچھا کیسے پتہ چلے کہ کون سی مسجد جو ہے وہ آباد ہے اور کون سی ویران ہے۔ تو مسجد کے اندر جو تعلیم ہے یا جس سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر مسجدوں سے ہی شرک پھیلے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ شرک شرک ہے چاہے مسجد سے پھیلے، توحید توحید ہے چاہے بازار میں کھڑا ہو کے کوئی توحید کی دہائی دے۔ تو لہٰذا جو مشرکین ہوتے ہیں جہاں مسجد میں عبادت کے نام پہ شرک ہو، پھر آپ کیا اس کو مسجد کہیں گے؟ یہاں اصل میں جو ٹیکسٹ کو دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چند رسمی کام کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے مسجدیں آباد کر دی۔ ایک کسی نے ای میل بھیجا اور ایک شخص تھے تو انہوں نے کہا، شاید سعودی عرب کی بات تھی، کہ کسی بھی روڈ پہ جاتے جاتے اکثر رستے میں ایک پرانی سی مسجد ان کو دکھتی تھی، بہت ٹوٹی پھوٹی، کوئی رکتا ہی نہیں تھا وہاں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں وہاں سے گزرا تو مجھے باہر ایک بڑی اچھی گاڑی کھڑی ہوئی دکھی۔ تو سچی بات ہے کہ میں اس گاڑی کی کھوج میں کہ اس وقت ایک ویرانے میں گاڑی یہاں کیوں کھڑی ہے، میں وہاں اترا تو جب میں قریب گیا تو مجھے مسجد میں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک بڑا ینگ لڑکا خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو اب کہنے لگے کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں پوچھوں کہ یہ کون ہے اور کس طرح سے ادھر پہنچے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے اذان دی اور میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے جماعت سے۔ تو اس بات کو سن کر وہ لڑکا جو تھا اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات آئے اور کہنے لگا کہ کسی کو جیسے سنا رہا تھا کہ خوش ہو جاؤ کہ آج تو ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے نا۔ تو وہ شخص جو تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے اور اس کے سوا تو یہاں کوئی دکھ ہی نہیں رہا تھا، اس نے یہ بات کس کو کہی ہے؟ تو خیر بعد میں قصہ مختصر یہ کہ جب بات ہوئی تو اس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون اور کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس مسجد کے در و دیوار سے باتیں کر رہا تھا، میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں کوئی بھی نہیں۔ اور ایک موقع تھا، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا یہی شعار بنا لیا کہ وہ مسجدیں جہاں کوئی جاتا نہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں، تو میں وہاں جا کے قرآن پڑھتا ہوں اور پھر اکثر میں اکیلا ہی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو آج میں اس لیے خوش تھا کہ تم نے میرے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ اب یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے نا، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، خوف تو آتا ہے کہتے ہوئے سنتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اکثر جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چرچ خالی ہو رہے ہیں اور وہ مسجدیں بن رہے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے شاید آپ ان چیزوں کو خوشی سے سنتے ہوں گے، لیکن ایک دور رس نظر رکھنے والا شخص اس پہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اس کو فوراً یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ جب چرچ بنا اور نہیں لوگ آئے اور اس میں وہ مقصد نہیں ملا جو لوگوں کو ملنا تھا، تو آج وہ بک گیا، تو اگلی چند نسلوں کے بعد کہیں مسجدیں بھی نہ بکنے لگ جائیں۔ اور یقین کریں اثرات بڑے نمایاں، اللہ بچا کے رکھے، محفوظ رکھے ایسے وقت سے کہ کبھی کوئی جگہ پہلے مسجد ہو اور اس کے بعد وہ کوئی اور غلط چیز بن جائے۔ اور ایسی چیزیں آپ کو اب چاروں طرف دکھیں گی کہ مسجدیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دیتی کہ ایک جگہ دو مسجدیں اور ان میں سے دو میں سے ایک مسجد جو ہے وہ پھر بند کرنی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں ہر انسان کی سوچ لیتی ہیں، فکر لیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو شرک کے ساتھ غلط کام کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو مسجدوں سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کو اللہ سے نہیں۔ آپ دیکھیں، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی چیز سے پیار ہوگا نا، تو مشرک کو کیا اللہ سے پیار ہے؟ اس کو تو اس سے زیادہ بزرگ سے پیار ہے، اس کو تو اس ساری چیزوں سے پیار ہے جو دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا پھر وہاں اللہ نہیں ملتا، آج مسجدوں میں جا کے اللہ کیوں نہیں ملتا؟ وجہ کیا ہے؟ क्योंकि वो मस्जिदों की के फानूस में तो दिल अटक जाएगा, वहाँ के रेशमी नरम कारपेट में तो दिल अटकेगा, अल्लाह में नहीं अटकता। बाद जगह तो मैंने देखा बाद लोग हज और उमरा करके आते हैं और आके बातें कर रहे होते हैं तो काबा में लटकी हुई ट्यूबों की बातें करेंगे, कारपेट की बातें करेंगे, वहाँ की खुशबुओं की करेंगे। और जब मैं पहली दफ़ा गई थी तो मैं तो डर के आई थी कि मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हूँ, कि मुझे उलझन आ रही थी कि मैं मिस कर रही थी अपने कमरे को, कि जहाँ अकेले में मैं बैठ के इबादत करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, और यहाँ तो मुझे हर तरफ डिस्ट्रेक्शंस लग रही हैं। वाकई मैं खौफ का शिकार हो गई थी कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, मेरे दिल की वो हालत क्यों नहीं जो मैंने लोगों से सुनी हुई है। वहाँ भी दिल चाहता था सब जाएँ अकेले में, कोई खामोश कोना हो, जहाँ कुछ ना हो फिर वहाँ पढ़ूँ, लेकिन सिर्फ लाइटों और बत्तियों और इन फूल बूटों पर लग जाएँ। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि बड़े बड़े मीनार बनेंगे मस्जिदों में, मस्जिदों में फूल बूटे होंगे, नक्शो निगार होंगे। इससे कुछ नहीं होता, बाज़ जगह ऐसी है मैं जानती हूँ कि वहाँ लोग नहीं आते नमाज़ पढ़ने, क्या वजह है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो सोचते हैं इसकी वजह ये कि हमारी मस्जिद का मेंबर नहीं है। बड़ा सा डोम बना लेंगे फिर दूर से दिखेगा लोगों को वो आएंगे, हालांकि उसके इर्द गिर्द रहने लगे हर बंदे को मैं शऊर से कह सकती हूँ उस मस्जिद का पता है, क्योंकि बहुत ओल्ड मस्जिद है वो। लेकिन मस्जिद के लोग क्या सोच रहे हैं कि डोम बनेगा फिर लोग आएंगे, और वो डोम के लिए कई हज़ारों जमा करना चाहेंगे कि वो बना दें। बन जाएगी मस्जिद? कभी भी नहीं होगी। और मैं ऐसी मस्जिद भी जानती हूँ कि जहाँ लोगों से इतनी डोनेशंस ली गई और मस्जिद जब तामीर हुई तो उसका सिर्फ डोम कई हज़ार डॉलर का था, तो लोगों ने इंतहाई ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। जब दोबारा लोगों से पैसे मांगे गए एक्सटेंशन के लिए तो लोगों ने कहा जो डोनेशन ली थी पहले उससे कमरे बनाते हैं, आपने डोम क्यों बना लिया। तो आप इन चीज़ों का कहाँ तकबल कर सकते हैं। दिल बदल जाए, दिल को सामने रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला बात बनेगी। फिर आगे फरमाया कि कौन है जो बात करेंगे, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि। नंबर एक शर्त लगा ले, नंबर एक क्वालिटी लिख लें कि बेशक आबाद करेंगे मस्जिदों को वो, यानी मस्जिदों को आबाद करने वालों की खसूसियात में पहली खसूसियत आमन बिल्लाह, जिसकी खुद अल्लाह ताला के साथ मुलाकात हुई हो, जो अल्लाह को मान चुके, जो अल्लाह को इस तरह देखे कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात उसके बिल्कुल सामने है, उसको देखेगा। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मार्फत, खुद उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो, वल यौमिल आखिर, उसको मौत याद हो, मरना जीना याद हो, कब्र जन्नत जहन्नुम याद हो। क्योंकि जब जन्नत यानी आखरत के मुहासबे के एहसास के बग़ैर मस्जिदें बन जाती हैं ना, तो सिर्फ ज़ाती बढ़ोतरी भी बातें होती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग तकाबुल पे ऐसे काम करेंगे, मेरी मस्जिद बड़ी कि तुम्हारी मस्जिद बड़ी। आप समझ सकते हैं कि जो मस्जिद में आने वाले लोगों को गिने और कामयाबी की दलील उस मस्जिद को बनाएं कि वो मस्जिद कामयाब है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं, और जहाँ नहीं कोई आता या छोटी मस्जिद है वो नाकाम है। नहीं, असल क्या है कि वल यौमिल आखिर, आखिरत, असल बात यह है कि मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है। इस मस्जिद में लगी हुई एक एक ईंट और एक एक गज और एक एक फुट जगह का हिसाब कल अल्लाह को देना है कि क्या इसका हक दिया था कि नहीं दिया था। वह अकाम असलात, तीसरी चीज़ नमाज कायम करे, नमाजें पढ़ाएं ना सिर्फ मस्जिदों में, पांच वक्त हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की आवाज़ ही ना उठे, बल्कि वहाँ से वो लोग उठें कि सोसाइटीज़ कायम हों, मुसलमान मुआशरे लगें देखने में। मस्जिदें वो हों जहाँ से लोग एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी लेकर उठें कि जिसके बाद लगे कि ये नमाजी लोग हैं। फ़ख्श और मुनकर ख़त्म, क्योंकि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ख्शाय वल मुनकर, नमाज बेहजाई और मुनकर से रोकती है। मस्जिदों का किरदार क्या है कि जिस इलाके में मस्जिद हो उसके इर्द गिर्द से गंदगी ख़त्म हो जाए। आप देखिए कि कोई क्लिनिंग कंपनी हो और उसके बिल्कुल बाहर ही चारों पास तरफ गंद पड़ा रहे, गंदगी हो, कोई इदारा जिसका काम ही उस इलाके की सफाई को कंट्रोल करना है, अगर उस बिल्डिंग के बाहर ही कचरे के ढेर हों तो लोग क्या सोचेंगे, कभी देंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट, कहेंगे ये तो अपने बाहर की गंदगी नहीं दूर कर सके। तो फिर अल्लाह हमें क्यों जगह दे, फिर अल्लाह हमें क्यों मौके दे और मस्जिदों के लिए और दीन के इदारे बनाने की तौफीक क्यों दे, क्योंकि हमने तो अभी पहले का हक नहीं अदा किया, पहले की गंदगी दूर नहीं की। वह अकामत सलात, नमाजें पढ़ी तो जाएं लेकिन अदा ना हो, वो सोसाइटी ना बने कि जो गुनाहों को डाइल्यूट कर सके, गंदगी निकल जाए। वह आत ज़कात, नमाज पढ़े ज़कात दे, लोगों के अंदर इतनी माल से बेरगबती हो जाए कि उनको माल की ज़कात देना अपनी खुशी लगे। वलम यख्शा इल्लल्लाह, ये है सबसे बड़ी खूबी, جو مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. لوگوں کا ڈر نہیں, لوگوں کی پسند ناپسند نہیں, یہ ڈر ڈر نہ ہو کہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے اگر سچ کہہ دیا. جن کا یہ موٹو بن جائے نا کہ سب کو خوش کرو, سب کو آنے دو, سارے مکتبہ فقر ہمارے جھنڈے کے نیچے, آؤ جو مرضی کرو کہو, ہم تمہاری اچھی بھی بات مان لیں گے بری بھی, شرط یہ کہ بس تم وہ کام نہ کرو جو ہم کر رہے ہیں, تم اس زبان سے نہ تعلق رکھتے ہو جسے ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ پیچھے والی آیتوں کے ساتھ ذرا جوڑ کے دیکھیے. پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا, دو ٹوک. اسلام حق اور باطل میں بڑا دو ٹوک ہے. اچھی اگر اپنے بچے کی ماننی ہے تو غیر کے بچے کی بھی مان لو, اور بری بات اگر غیر کی نہیں ماننی تو سگے رشتہ دار کی نہ مانو. اگلی بھی آیتیں یہی آ رہی ہیں. یہاں بیچ میں مسجدوں کی بات کر کے اشارہ دے دیا کہ جب مسجدوں کے چلانے والے اتنے اپولوجیٹک ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ اسلام کے نام پہ کوئی بات ہم نہیں کریں گے صرف اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہہ دیں وہ نہ کہہ دیں, کوئی شرک پرموٹ کر رہا ہے ہمارے فورم سے کر لے آ کے, اس کا جھنڈا لگانا ہے لگا دو, اس کا بینر لگانا ہے لگا دو. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب میں مسجدوں کے اندر سے اس قسم کے اشتہارات کبھی گزرتے ہوئے دیکھ لوں. کئی جگہ عرسوں کے میں لگے ہوتے ہیں, بعض جگہ مناظرے اور کیا کچھ کہوں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, مجھے تو بہت ہی کم موقع ملتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر سے شرکیہ مظاہرے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو اللہ کرے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو, فسا اولئک یکون من المهتدین, بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے, یہ ہدایت پائیں گے جن میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی. اصل دیکھیے کہ مسجد بلڈنگ سے نہیں بنتی, انسانوں سے بنتی ہے. اینٹوں کی جگہ آپ ٹائلز لگا لیں, پتھر سنگ مرمر کا لگا لیں, لیکن یہ چار پانچ خوبیاں جن لوگوں میں ہوں گی وہ مسجدیں آباد ہوں گی. مسجد نبی چھوٹی سی تھی, آج کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی نے کبھی سوچا تھا ایسی بنے گی یہ مسجد؟ اس وقت تو مٹی کی تھی, پانی بھی گرتا تھا چھتوں میں سے جب بارش ہوتی تھی, لیکن وہاں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے نا ستون, وہ بہت زیادہ آمن باللہ سے لے کر ولم یخش الا اللہ کی تصویر تھے, ابو بکر عمر عثمان اور اس کے بعد کے صحابہ کی طرح. تو لہٰذا مسجد, یہاں ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کیجئے گا, دونوں آیتوں میں لفظ مساجد اللہ آیا ہے. ٹھیک ہے, مساجد جمع ہوتی ہے مسجد کی. اب یہاں اگر ٹیکس کو سامنے رکھیں تو مراد بیت اللہ ہے, مسجد حرام جس میں مشرکین نے بت رکھے تھے. تو پھر مساجد کیوں کہا گیا, جمع کا لفظ کیوں آیا؟ اس کی دو تفاسیر کی جاتی ہیں. نمبر ایک کہ بیت اللہ وہ مسجد ہے جس کی طرف رخ کر کے باقی ساری مسجدیں بھی بنتی ہیں, قبلہ اسی طرف سے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد حرام جو ہے یہ مرجع ہے, مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یعنی ایک مسجد بول کر ساری مسجدوں کے اندر یہی کام ہونا چاہیے, اس کا اشارہ دے دیا گیا. تو لہٰذا اب ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کس قسم کا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی زندگی سے حرام نہیں نکلا, مال کمائی حرام کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسجد کی خدمت کرے, کرے, اللہ کرے گا مسجد سے آنا جانا جڑنا اس کو حرام سے دور کر دے گا, لیکن اس پہ رکنا نہیں چاہیے. کبھی بھی زندگی میں کوئی غلطی ہو, کوئی خرابی ہو, تو اس کے بعد اچھی جگہوں سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ دل میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس لیے غلط کام چھوڑنا ہے, اچھی چیز نہیں چھوڑنی. کیونکہ اس آیت کو سن کے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ اچھا پھر چھوڑ دیتے ہیں, اگر مسجدوں کی چلو کبھی کبھی جا کے ہفتے میں ایک دن صفائی کر دیتے ہیں یا کچھ چندہ ڈالتے ہیں اور ابھی باقی زندگی سے دوسری چیزیں نہیں نکلیں تو کیا کریں, مسجد نہ چھوڑیں, وہ جگہ وہ کام چھوڑ دیں اور توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کام اب ہم سے آسان ہو جائے. اور یہاں پھر اشارہ ہے وہی اعلان برات کی طرف بھی کہ سال کے بعد بیت اللہ میں کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منا میں, یعنی جب ذوالحج کے مہینے میں اعلان ہو گیا تھا برات کا, تو منا کے اجتماع میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا, کیا لا یحجن بعد العام مشرکن, اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکے گا. بس کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حضرت عباس سے بھی ہے. روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ جب حضرت عباس اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تو مسلمانوں نے ان کو کفر اور شرک پر قائم رہنے سے آرت دلائی کہ آپ کیا شرک پر چڑھے ہوئے، شرک پر کیوں ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ ہماری صرف برائیاں یاد رکھتے ہو اور بھلائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے، اس کا انتظام کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات کے متولی بھی ہیں؟ یعنی انہوں نے ذرا کہا کہ ہماری خوبی بھی کبھی کر دیا کرو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ ماں کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ. دیکھیے جو آدھے دل سے تحفہ دے اس کا تو آپ بھی نہیں لیں گے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے کس دل سے دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی خدمت قبول کر لے گا جو اس کی بجائے کسی اور کے ساتھ ہو؟ پھر مسجد کے ساتھ تعلق والے کے لیے بہت ساری روایات موجود ہیں، یہ آگے جا کے آتی رہیں گی روایتیں، کچھ نہ کچھ پیچھے بھی گزری، سورت نور میں بھی تذکرہ آئے گا، اگلے 11ویں پارے میں بھی آئے گا، لیکن ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے اندر کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہاں جو لفظ ہے نا ولم یخشى الا اللہ، تو یخشى کا لفظ خشیت سے ہے. خشیت کہتے ہیں کسی کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا، اللہ کو بڑا مان کر خود کو چھوٹا سمجھنا. ہمارا حال کیا ہے کہ بعض لوگ اللہ کو بڑا کہتے ہیں مگر خود کو چھوٹا نہیں سمجھتے، تو اللہ کو بڑا کہنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی چھوٹا سمجھنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے انما عمار المساجد اللہ، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. سکایہ کا لفظ ہے یہ سین قاف یا سے ہے، پانی پلانے کو کہتے ہیں، ساقی بھی اسی سے ہے جو پانی پلاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے کچھ لوگ تھے، کہنے لگا کہ میرے نزدیک حاجیوں کو پانی پلانا سب سے بڑا کام ہے. دوسرے نے آ کے کوئی دوسری بات کی، آوازیں بلند ہونے لگی، تو اس پہ حضرت عمر نے ڈانٹا اور کہا کہ ممبر کے قریب آوازیں بلند کرتے ہو، یہ جمعہ کا دن ہے. یہ جمعہ کا دن تھا، اور اس کے اوپر پھر نعمان بن بشیر جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ کس کی نیکی بڑی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ اس پر بھی پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. خلاصہ کیا ہے کہ اصل نیکیاں نمائشی نیکیاں نہیں، سٹیج سجا کر آپ سب کے سامنے ایک نمائشی کام کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں اگر آپ کا دل اس کام کی گواہی نہیں دے رہا. کہتے کہ مشرکین مکہ نہ صرف یہ کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے بلکہ کشمش ملا کر پلاتے تھے. آج بھی لوگ دینداروں کو کھانا بڑے شوق سے کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں ان کی کہ چلو ان کی خدمت کریں، کچھ ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. لیکن حضرت عباس جو تھے ان کو سقایتو کہتے تھے، یعنی سقایت العباس نام کی ایک جگہ تھی، زمزم کے چشمے سے 40 فٹ دور ایک جگہ تھی جہاں خاص طور پہ حضرت عباس کا چشمہ تھا. تو اصل بات تو کیا ہے کہ وہ کام کرو کہ جس پہ چوٹ پڑے دل پہ، اور وہ کیا ہے آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں تاکہ پھر اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہمارا بھی کتنا تعلق ہے اللہ کے دین کے ساتھ اور کس طرح سے ہم اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں. اسی بات کو بنیاد بنا کے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم نے کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا. حاج حاجی کی جمع ہے، حج کرنے والا، اور حج کرنے کا حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اسد و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ اس شخص کی مانت ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر بھی، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے محنت کی یا لڑائی کی اللہ کے راستے میں، کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ اب دیکھیے ایسے لگ رہا ہے کہ دو نیکیوں کو تقابل پہ رکھا جا رہا ہے. کیا تم صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنا اس کو اتنی بڑی نیکی سمجھتے ہو کہ ایک شخص جو اپنی جان مال سے جہاد کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے راستے کے اندر قربانیاں کرے، یہ سب کچھ کرے، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ تم تو کہہ لو برابر ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیسے؟ عند اللہ، اللہ کی نظروں میں وہ برابر نہیں. یہ ہے اصل بات، چیز وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو. ہم کہیں گے ہم نے یہ بڑا اچھا کام کیا، لیکن اصل میں وہ تب قابل قبول ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام کہہ دے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. خلاصہ بات کا وہی ہے جو پیچھے بات ہو گئی کہ جب کوئی بندہ ظاہری طور پہ تو دین کا کام کر رہا ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن ابھی اسلام کے مطابق خود کو پیش نہیں کر پایا، قربانیاں نہیں دینا چاہتا، تو پھر ایسا شخص اللہ کی نگاہوں میں نیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان آیات کا جو نزول تھا مشرکین کے فخر اور تکبر کے جواب میں ہوا. بعض صفحہ انسان نیکی کر کے اللہ کے ہاں نیک بن چکا ہوتا ہے, لیکن اس چیز پہ فخر اور تکبر کرتے ہوئے اللہ کے نظروں سے گر جاتا ہے. بڑا سمجھتے تھے, کہتے تھے ہم متولی ہیں, ہم بڑے ہیں اس جگہ کے, اور ہماری بہت زیادہ خدمت ہے اس پورے کام کے اندر, تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خوش فہمیوں کو دور کر رہے ہیں. پھر اور کئی روایات آتی ہیں جن سب کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے, اور جیسا دل ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. یہاں ایک چھوٹی سی چیز بہت ہی قابل غور ہے, اور وہ کیا کہ ذکر الہی جہاد سے افضل ہے. یعنی اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے نا, اللہ کی یاد میں جینا, یہ بعض اوقات جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا نا, تو اس کی زندگی اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے مقابلے میں جہاد کرے گی. تو چلتا پھرتا مجاہد بن جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اب ایسے ہی لوگوں کی کچھ مزید خوبیاں, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, باموالہم وانفسہم, مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی, یعنی جب جان لگانے کی ضرورت پڑتی تھی تو جان لگاتے تھے, جب مال کی ضرورت ہوتی تھی تو مال پیش کر دیتے تھے. کیا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام, اعظم درجۃ عند اللہ, ان کے بڑے درجے ہیں اللہ کے پاس, واولئک هم الفائزون, اور یہ ہیں کامیاب. یہ دوسری خوب خوشخبری. تیسری, یبشرہم ربہم برحمت منہ, خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی. چوتھی, وردوان, اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور چھٹی, وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, اور ان باغوں میں ہوں گے جس میں باقی رہنے والی, قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی. سبحان اللہ, ایسے لگتا ہے کہ فائدے کا ہی سودا ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں ایمان لا کر ہجرت کر کے جہاد فی سبیل اللہ کرنے لگ جاتا ہے, اللہ اس کے اوپر انعامات کی بارش کرنے لگتا ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنے والے اس میں, ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے, اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ کی رحمت کی اور اس کی رضا کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. حق تو یہ ہے کہ اس کے بعد اور رہی کیا جاتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی تمنا کسی کے دل میں ہو. صحابہ کرام ان تمام صفات سے متصف تھے. انہوں نے کفار کی صفاکیوں اور ان کی سنگ دلانہ روش کے مقابلے میں جہاد کیا, اپنے دین کی خاطر قربانیاں دیں, گھر چھوڑے, ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو خوش آمدید کہا. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریفیں قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں رکھ دیں. ہم اپنے آپ کو پوچھیں, آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے کہ یہاں جتنی آیتیں گزری ہیں نا سبق سے شروع سے, اصل میں اگلی جو آیت اب آنے والی ہے اس کی وہ تمہید تھی, اسی لیے جلدی سے گزر گئیں, اور وہ باتیں بہت دفعہ پڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات سے بات شروع کی تھی کہ شرک کے ساتھ مسجدیں بات نہیں ہوتی. کیوں؟ عقیدہ. اب دیکھیے کہ عقیدہ جڑ کی طرح ہوتا ہے, جڑ کھوکھلی ہو جاتی ہے نا پورا درخت خراب ہو جاتا ہے. جس کے عقیدے میں جھول ہوگا نا اس کے عمل بھی خراب ہوں گے. توحید کے ساتھ اچھا کام جو ہوتا ہے وہ نیکی کہلاتا ہے. ایک جملہ لکھیے گا, ان کے اچھے کام نیکی نہ بنے, کیونکہ شرک تھا. آج لوگ کہتے ہیں نان مسلم بھی اچھے کام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا. دیکھیے کہ اچھا کام نیکی کب بنتا ہے, جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو. جب عقیدہ توحید کا کیٹلسٹ کہہ لیں, عقیدہ توحید کا بیچ میں ایک عنصر نہیں ہوتا نا, تو کوئی بھی اچھا کام نیکی نہیں بن سکتا, چاہے لوگ اس کو اچھا ہی کہیں. مسجد کو بت خانہ بنا دیا, ہاں کعبہ کو بتوں کے نام پہ بھر دیا, اور کہتے ہیں کہ جی ہم حاجی نمازی اور ہم بڑے ہیں. آج کے مسلمان کے اوپر کیا چوٹ نہیں ہے یہ آیتیں؟ آج مسجد کے ساتھ تعلق بھی ہو اور ساتھ کاروبار کے اندر حرام کی آمیزش بھی ہو، کس نے ہجرت کی، کس نے جہاد کیا، کس نے اللہ کی پسند کو اپنی زندگی میں جگہ دی اور کس نے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو زندگی سے نکالا۔ ہمارا دین گانے گا گا کر اپنی محبت ظاہر کرنے والا دین نہیں ہے۔ حمد پڑھ کے یا نعت کہہ کر اللہ اور رسول سے تعلق پیدا کرنا بڑا آسان ہے، بیٹھ کے سر دھنتے رہنا اس سے بھی آسان ہے، اور بظاہر لوگوں کو یہ خوبصورت بھی بڑا لگتا ہے، لیکن اصل چیز عملی زندگی کی ہے۔ جب عملی دین کی طرف لوگوں کو بلائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں یہ بات کر سکتے ورنہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کی ناراضگی کا خیال رکھنے والے پھر اکثر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 اور 24 ان دو آیات میں بندے کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی خوبصورت آیات میں سے دو آیات ہیں، اور اصل میں تو یہ ایک بندہ مومن کے شب و روز کی کہانی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ دونوں آیتوں کا ایک ہلکا سا خلاصہ، پھر اس کے بعد ہم کچھ باتیں عملی نقطوں سے دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، محسوس کریں اس پکار کو اپنے دل پر کہ اللہ نے مجھے میرے ایمان کی نسبت سے پکارا ہے۔ کیا کہا؟ لا تتخذوا آباءکم، نہ پکڑو یا بناؤ اپنے باپوں کو۔ باپوں کے لفظ کے اندر باپ سے لے کے دادا، نانا اور اوپر کی ساری نسل چلے گی، یعنی نسل نہیں بلکہ نسب چلے گا، اوپر تک نسب ہے۔ وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اخوان کے اندر بھائی اور بھائیوں کی آگے نسلیں چلیں گی، ٹھیک ہے، اور بھائی بھی ساری قسم کے۔ اشارہ ادھر کوئی رشتے گنوانا نہیں ہے، کیونکہ یہ وراثت کی بانٹ کی آیتیں نہیں ہیں، صرف ایک مسلمان کو جھنجھوڑنا مراد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، مت دوست بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو، ولی کی جمع اولیاء، ان کی غلط چیزوں کو پسند نہ کرو۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ کفر کو ایمان پر غالب سمجھیں، اگر عزیز سمجھیں یہ کفر کو ایمان کی نسبت، ایمان سے زیادہ ان کو کفر پیارا ہو جائے۔ استحب کا لفظ حب سے ہے، ہا با با روٹ ہے، حبا حب دانے کو، محبت لفظ پیسی سے ہے۔ مت ان کو دوست بناؤ اگر یہ کفر کو غالب کر لیں اپنے اوپر ایمان کی نسبت۔ پھر بھی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، پھر بھی کوئی تم میں سے جو ان سے دوستیاں رکھے، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد، اس سے تعلق جڑنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، صرف اس لیے کسی کی غلط چیز کو مان لو کہ یہ تمہارے باپ یا باپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، یا ماں کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، یا تمہارے بھائی اور بھائیوں کی نسلوں میں سے کوئی ہے، تو یاد رکھو کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بے شک یہی لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی۔ ان پر ظلم کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلط کام کیا۔ دیکھیے، سب سے زیادہ انسان جو کمزور پڑتا ہے نا، وہ رشتہ داروں کے سامنے پڑتا ہے، اور وہ بھی خون کے رشتے، سگے رشتے۔ جہاں اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی ہے نا انسان سے، تو وہ رشتہ داروں کی خوشی کے لیے ٹوٹتی ہے یا ان کی ناراضگی سے ٹوٹتی ہے۔ وہ لوگ تو تن تنہا دیار غیر میں اکیلے رہ رہے ہیں نا، خاندانوں سے دور، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ناروے، جہاں بھی وہ جاتے ہیں، وہ نسبتاً جلدی اسلام کی طرف آتے ہیں، شرط کہہ کے قرآن کھل جائے زندگی میں، ان لوگوں کی نسبت جو پاکستان یا انڈیا یا اپنے مادری ملک میں، یعنی اپنے اصل وطن میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ رشتہ داروں کے بیچ میں گھسے ہوتے ہیں۔ اور کئی سسٹرز نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم جہاں پچھلے 5 سال سے ادھر تھے، قرآن سے جڑے ہیں، زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اور یوں قرآن پھر دلوں میں جاتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب محبت دیتی ہے، وہ ہماری رشتہ دار بھی بن جاتی ہے، وہ ہمارا دکھ درد بھی بانٹتی ہے۔ لیکن جوں ہی گئے اپنے ملکوں میں ملنے 1-2 مہینے کے لیے، وہ 5 سال کا ایمان بیچ کے آ گئے، وہاں ان کی باتیں بھی مان لی، وہاں جا کے پردے حجاب بھی اتر گئے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کہاں سے آئی ہو، یہ کیا حال حلیہ بنایا ہے، एक औरत थी, लड़की यंग थी, यानी जैसे आम 30s की लड़कियां होती हैं, कहती कि मैं कहीं जाने लगी, कहती कि मैंने अबाया पहना, कहीं सब जा रहे, तो जिसके साथ जा रही थी, खानदान का कोई रिश्तेदार था, उसे इनकार कर दिया। कहा भाभी ये सुलिए मैं नहीं तुम्हें लेके जाऊंगा, पहले ये उतारो मेरे साथ फिर जाना। ये हाल होता। कुल इन कान आबा उकुम, कह दीजिए कि अगर हों तुम्हारे बाप, फिर वही जमा आबा की, अब की जमा होती है आबा, बाप के बाप, ऊपर के बाप, चचा भी सब इसी में आते हैं। बाब ना उकुम, और तुम्हारे बेटे, इबन की जमा, बेटे बेटों के फिर बच्चे बच्चे। व इखवान उकुम, अखुन की जमा, भाई। व अज़वाज उकुम, और तुम्हारे जोड़े, यानी बीवियां या शोहर, जौज की जमा। व अशीरत उकुम, और तुम्हारी बिरादरी। अशीरत उकुम का रूट जो है ना, ये आइन शीन रॉ है। उशर कहते हैं 10 को, अशर, तो 10 से ज्यादा लोग कुंबा बन चुका होता है ना, बिरादरी, अशीरा बोलते हैं इसको आज भी अरब लोग। वम वाल तरफ तुमूहा, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, वो माल तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे स्टोर्स, तुम्हारी फैक्ट्रियां, तुम्हारे सारे काम जो तुमने खुद कमाए हैं। एक तरफ तुमूहा का लफ्ज़ जो है ना, काफ राफा से है, करफा, ठीक है, अब बाकी सारे लफ्ज़ निकाल दें बीच में रूट आ जाएगा, एक तरफा, हाँ, काफ राफा, कमाने के मानों में आ गया। इधर विरसे में मिला हुआ माल भी प्यारा होता है, लेकिन जो बंदा खुद कमाता है वो तो बड़ा ही प्यारा होता है, इसलिए यहाँ कमाइयों की तरफ इशारा है। व तिजारत, और तुम्हारी वो सौदागरी, तुम्हारी वो तिजारत, तख्शौ न कसादहा, तुम डरते हो जिसके मंदा होने से। कसाद का लफ्ज काफ सीन दाल से है, कसदा, कसाद कहते हैं सौदा ना बिकना, मंदा बोलते हैं इसको हमारी जुबान में, कि आज बड़ा मंदा था, सामान फरोख्त मौजूद हो लेकिन गाहक ना हो मार्केट में, देर से पहुंचने वाले माल को कसाद कहते हैं, कि मौसम निकल चुका, आउट ऑफ डेटेड कपड़े, मसलन सर्दियों में गर्मियों के कपड़े, ये सारी चीज़ें इससे आती हैं कसाद के अंदर, यानी किसी भी वजह से तुम्हें अपने बिजनेस के फ्लॉप होने का डर हो। और वह मसा की नुतर दऊ नहा, और वो घर, वो हवेलियाँ, वो विलास, वो कोठियाँ, वो बंगले, जिनको तुम पसंद करते हो, ये सारी इंसान की कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं इंसान के। कहा अगर ये सारी चीज़ें, अहब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम्हें ज़्यादा प्यारे हैं अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसके रास्ते की मेहनत से, वो जिहाद मैदान जंग का भी है, वो मैदान इल्म का जिहाद भी है, वो तलवार पकड़ने से ये चीज़ें रोक दें या कलम पकड़ने से रोक दें, इन चीज़ों की कभी मोहब्बत में और कभी इनकी नाराज़गी के खौफ से, तो याद रखो फतरबसू, बस इंतज़ार करो। रा बा स्वाद इसका रूटता है रब सुन, इंतज़ार के मानों में, इंतज़ार लफ्ज़ भी अरबी का ही है, लेकिन इंतज़ार में नज़र लग जाती है, नून ज़ोएरा कहते हैं ना, हम आपका राह देख रहे थे, वो इंतज़ार होता है। और तरबुस है थोड़ा सा इसमें, अब दिल में शक भी है, ये होना है कि नहीं होना, हाँ, यानी तुम्हें शक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हो, जिसको कहते हैं ना घूम घू की कैफियत, डबल माइंडेड हो, तो कहा फिर अब इंतज़ार करो, किस बात का। हत्ता याती अल्लाह बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, यहाँ अमर से मुराद है हुक्म अजाब का, कि अल्लाह तुम पर अजाब का हुक्म ले आए, पकड़ के तुम्हें रखे, इन्हीं लो इन्हीं चीज़ों के हाथों तुम्हें रुस्वा कर दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को राह नहीं दिखाता। पीछे क्या आया था, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो ज़ालिम है। इस आयत के आखिर में आया फासिकून, अल्लाह फासिकों को राह नहीं दिखाता। अब इसमें इतने प्यारे रिश्ते और इतनी चीज़ें हैं कि ऐसे लग रहा है कि दिल पे बोझ पड़ रहा है, तो आइए ज़रा तिलावत सुनते हैं, फिर इन दुआयतों की तफसीर करेंगे इंशाल्लाह ताला।
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولكم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين